الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے مختصر سا جس کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں ایک دعا، بلکہ ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا ومن اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا ومن اتانی یمشون اتیتہ ہرولۃ. جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کچھ نہ کچھ اپنے رب کو راضی کرنے کا عمل کرو. اگر تم اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ دو بالشت تمہاری طرف بڑھیں گے، بلکہ ایک ہاتھ آگے اللہ تعالیٰ بڑھیں گے، اور اگر تم ایک ہاتھ بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ آگے بڑھیں گے. تم چل کر آؤ گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے. اس میں ہمیں اصل میں کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کچھ کرو، خالی ہاتھ بیٹھو مت، عمل کرو گے اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی، لیکن پہلے قدم تمہیں اٹھانا ہوگا. اللہ قادر مطلق ہیں، چاہیں تو بغیر اس کے بھی عطا فرما دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے بھی اللہ کا یہی ضابطہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں نہ لڑتے، بیٹھے بٹھائے فتح عطا فرما دیتے، لیکن گھر سے نکالا، لوگوں کو جمع کیا، میدان جہاد میں پہنچے، اللہ کے راستے میں زخمی بھی ہوئے، جنگیں لڑی، فتح عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو بیٹھے بٹھائے ساری چیزیں عطا فرما سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تم کرو. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنا اللہ کی طرف بڑھتے ہو آگے، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف کیسے آتے ہیں. صرف ایک معاملے میں نہیں، جتنے بھی معجزات آپ کو نظر آتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، ان میں ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے. مثلا ایک موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر غالباً، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے. آپ نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یعنی جو کام صحابہ کرام کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عمل میں شریک تھے. کھانے کو نہیں تھا، بھوک کا عالم تھا، لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے. آج ہم تو شکوا کر لیتے ہیں کہ صاحب کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر کے بھی تھک گیا صاحب، میں تو رات دن دعا بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، تھک جاتے ہیں. اے بھائی اپنا کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دیں تب بھی، نہ دیں تب بھی. یہ کیا کہ ماں نے دودھ پلا دیا تو میں تو میری ماں، اور تھپڑ مار دیا تو کہے کہ تو میری ماں نہیں. اللہ جب دودھ پلائے تب بھی وہ میری ماں ہے، اور جب تھپڑ مارے تب بھی وہ ماں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہیں. عطا فرمائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، خدا نہ کرے کسی وقت تنگی اور ترشی آ جائے تب بھی اللہ کے آگے رو، یا اللہ میں مجھ سے یہ سب کام نہیں ہو سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ مجھ پر کرم فرما دیجئے. رو لو اللہ کے آگے، کسی اور کے آگے رو گے تو وہ تم پر ہنسے گا، اور اللہ کے آگے رو گے تو تمہارے رونا کام آ جائے گا. اس لیے لوگوں کے آگے رونے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے سامنے تو کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. باقی اپنی تکلیف اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے روئے، اپنے تواضع دکھائے، عاجزی دکھائے، انکساری دکھائے، میرے سامنے للکے مجھ سے مانگے. اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. تو اس موقع پر، اس غزوے کے موقع پر، جبکہ بھوک سے نڈھالتے صحابہ کرام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، لیکن اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں، اتنا کھانا ہے کہ دو چار آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا، تم جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دو، اور دیکھو ایک کو دعوت دینا، بس آپ کو بتا دینا کہ دو چار آدمیوں کا کھانا، اس سے زیادہ نہیں، اور چپکے سے یہ بات کہنا، کبھی سب کے سامنے بولو. تو انہوں نے جا کر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دی. آپ نے بلند آواز سے کہا کہ چلو بھائی جابر کے گھر آج دعوت ہے سب کی. ابھی پریشان ہو گئے، جو اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر نبی کو ہوتا ہے وہ عام آدمی کو تو نہیں ہو سکتا نا. پریشان ہو گئے، جلدی سے آ کر بیوی سے کہا کہ میں نے دعوت دے دی تھی، لیکن آپ نے تو سب کو دعوت دی. تو پہلے تو بیوی نے ذرا تھوڑا سا کہا کہ تم نے ضرور کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کہا ہوگا، لیکن جب انہوں نے یقین دلایا کہ نہیں، میں نے تو ایسے ایسے کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سب کو دعوت دی، تو فرمایا بس پھر کوئی بات نہیں، اگر آپ نے دعوت دی ہے تو اللہ جانے اس کا رسول جانے. یہ کہہ کر وہ بھی مطمئن ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ان کے گھر تشریف لائے، وہ جگہ، وہ مکان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مدینہ منورہ میں آج وہ چھوٹی سی ایک مسجد ہے. میں الحمدللہ ایک دفعہ گیا تو زیارت اس کی نصیب ہوئی، دیکھا مسجد بنا دی ہے اس جگہ کو. تو وہ گھر تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں پر انہوں نے، ان کی اہلیہ نے دعوت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ دیکھو اپنی اہلیہ سے کہہ دو کہ ہانڈی چولہے پر چڑھی رہے، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اللہ کا نام لے کر اس سے کھانا نکالتی رہو اور ہماری طرف بھیجتی رہو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، پورا لشکر کھا چکا، کھانا ختم نہیں ہوا، دو چار آدمیوں کے لیے کھانا تھا اور پورا کا پورا لشکر کھا گیا. فرماتے ہیں کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ جب صحابہ کھانے کے لیے آئے تھے اس وقت کھانا زیادہ تھا، یہ جب کھا کے فارغ ہو گئے تب کھانا زیادہ تھا، یعنی کمی محسوس ہی نہیں ہوئی اس میں. دیکھیے یہ سارا عمل، کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھے کہ کسی ہانڈی کی ضرورت نہ تھی، کھانا پکانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی دعا فرما دیتے، یا نبی کرتے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، وہ ایک دسترخوان بھیج دیتے اور سب کی شاندار قسم کی دعوت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہو تو ایسا کرنا ممکن تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ نہیں، کچھ کرو تم، تھوڑا سا عمل تم کرو، بعد میں مدد اللہ کی آئے گی، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے. غزوہ تبوک کے موقع پر بھی ایسا پیش آیا کہ پانی کی پیاس تھی اور صحرائی سفر تھا سارا. آج بھی جب مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جاتے ہیں تو 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور راستہ اب بھی ایسا ہے، پچھلے سفر میں میرا جانا ہوا کہ راستے میں کچھ نہیں، دائیں بائیں بالکل سناٹا، اور دو راستے ہیں اس کے، ایک ذرا طویل راستہ ہے تھوڑا، ایک تھوڑا سا کچھ کم 100 کلومیٹر کم کر دیا انہوں نے بیچ میں، لیکن اس راستے میں بھی درمیان میں کچھ نہیں، اور رات کے وقت بھی سناٹا ہوتا سوائے پہاڑیوں کے دائیں بائیں اور کچھ نہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں سفر کیا، آج تو کاروں میں سفر ہو رہا ہے، ایئر کنڈیشن کاریں بھی ہیں، اپنے ساتھ سامان بھی ساتھ میں رکھ لیتے ہیں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو اونٹ تھے، گدھے تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، اس پر سفر ہوتا تھا. راستے میں پانی مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو بس بھوکے پیاسے، اور ایک دو دن کا سفر تھا نہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب پیاس سے صحابہ کرام بے چین ہوئے، آپ نے فرمایا دیکھو فلاں مقام پر ایک چشمہ آئے گا، جب آ جائے تو اس کی اطلاع مجھے دینا، اور جب تک مجھ سے اجازت نہ لے لے اس وقت تک کوئی اس میں سے پانی نہ پیے. چنانچہ جب وہ چشمہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیا اور پھر فرمایا کہ اب تم اس میں سے پانی پی بھی لو، بھر بھی لو. چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے، صحابہ اکرام نے پیاس بھی بجھا لی، اپنی ضرورتیں بھی پوری کر لی. تو اللہ تعالیٰ قادر تھے اس بات پر کہ بغیر آپ کے ہاتھ رکھے وہ پانی مہیا فرما دیتے، لیکن نہیں، تھوڑا سا پانی وہاں تھا، اس پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھا، اسی پانی سے چشمہ جاری ہو گیا پانی، اور سارے لشکر نے پانی بھی پیا. تو بہرحال جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ اپنی طرف سے پہلے کچھ عمل کرو، اس کے بعد پھر امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. دیکھیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اللہ کے، زلیخا ورغلاتی ہے، گناہ کے کام کی طرف مائل کرتی ہے، دروازوں کو تالا لگا دیتی ہے، اور جس کمرے میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور وہاں سے بھاگے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں. لیکن روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب دوڑے، دروازے کے پاس پہنچتے تھے، تالا ٹوٹ جاتا تھا، دروازہ کھل جاتا تھا، آگے بڑھ جاتے تھے. اس طریقے سے کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے جو بالکل جہاں عزیز مصر موجود تھا، اور جیسے دروازہ کھلا باہر عزیز مصر موجود تھا. اور اس واقعے کو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا، جب زلیخا نے دیکھا کہ پکڑی گئی، عزیز مصر اس کا شوہر موجود، تو اس نے فوراً الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا کہ تم کیا کہتے ہو ایسے غلام کے بارے میں جو اپنی مالکن کے ساتھ برا عمل کرنا چاہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یوسف علیہ السلام کی معصومیت کو ظاہر فرما دیا، ایک چھوٹا سا بچہ، اس سے گواہی دلوا دی، اور اس نے بڑے فصیح زبان میں کہا کہ دیکھ لو، اگر پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا مجرم، اور آگے سے قمیض پھٹی ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام. دیکھا تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی، تو وہ جان گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا سچا ہونا ظاہر فرما دیا. یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا، اس کے باوجود وہ دوڑے، تو دوڑنا شرط، گناہ سے بچنا بھاگنا ضروری ہے. آپ بھاگو گے راستے اللہ کھول دیں گے، لیکن اگر گناہ کے اندر ہم تو ڈٹے کے کھڑے ہی رہے گئے، اللہ ہم کیا کریں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور گناہ کر لیا چپ کر کے، تو مدد نہیں آئے گی اللہ کی. شرط یہ ہے کہ تم اپنا قدم بڑھاؤ آگے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو کل کو یہ تو کہہ سکتے تھے، اگر دروازہ نہ کھلتا، تالا نہ ٹوٹتا، اور پیچھے سے آگے زلیخا پکڑ لیتی، تو کہہ سکتے تھے یا اللہ میں تو جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگا، جب تالا لگا ہوا تھا، دروازہ بند تھا، میں کیا کرتا. وہ تو ایک الگ بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد یہ فرمائی کہ پھر دروازے ان کے لیے کھول دیے اور وہ باہر نکلتے چلے گئے. جس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا اور پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی. تو گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی رکاوٹ کرنی پڑے گی، وہاں سے گناہ سے بچنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا. آج لوگ کہتے ہیں صاحب دین پر چلنا بڑا مشکل، کچھ مشکل نہیں ہے، چلنے والے پر ساری بات ہے، ہمت اور ارادے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. دیکھیے کس طریقے سے اللہ راستے کھول دیتے ہیں. الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے میری نظروں کے سامنے موجود ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شروع میں بے شک تنگیاں ہوئیں لیکن اب راستے کھلے ہوئے ان کے لیے, فراخ شاہراہ ہے ان کے سامنے پوری. اس لیے اس سے مت ڈریے, اگر لوگوں کے ہنسنے سے ڈرتے رہو گے تو زمانہ ہنستا ہی رہے گا ہمیشہ. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے آگے چلیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم کسی راستے پر ہو اور وہاں دو رویا دو قطاروں میں درخت لگے ہوئے ہوں, ایک قطار اندر قطار لمبی, تو آپ اگر دور سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ راستہ بند ہے, یعنی وہ درخت آپس میں ملتے ہوئے معلوم ہوں گے بالکل. فرمایا اگر یہ یہیں سے یہ سوچ لے کہ راستہ بند ہے اور نہ چلے تو ساری زندگی یہی کھڑا رہے گا, کبھی اس کو راستہ نہیں ملے گا, لیکن ہمت کر کے اگر چل پڑے گا راستہ کھلا پائے گا. وہاں جا کے سوچے گا بڑا احمق آدمی ہوں, میں تو وہاں سوچ رہا تھا کہ راستہ بند ہے تو کھلا ہوا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دور سے دیکھتے ہیں سڑک کو گرمی میں چمکتے ہوئے ایسا لگتا پانی, وہ سراب ہے, لیکن جب آپ آگے بڑھیں گے آپ کو سڑک صاف ستھری نظر آئے گی, آپ حیران ہوں گے کہ میں تو دور سے پانی سمجھ رہا تھا یا تو کچھ بھی نہیں. اسی طریقے سے پہلے راستے بند معلوم ہوتے ہیں لیکن آپ جب آگے بڑھیں اللہ کی مدد سے تو انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے. شروع میں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں, اپنوں کی طرف سے آتی ہیں, دوسروں کو تو چھوڑیے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے قدم بڑھا دیے تو انشاءاللہ یہ جو رکاوٹیں ہیں خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گی اور کچھ بھی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتے ہیں کہ میرے بندو جتنا بھی دور چلے گئے ہو تم واپس آ جاؤ, جتنے بھی دور چلے گئے ہو گناہ کر کے پریشان مت ہو, نا امید مت ہو, تمہارا رب معاف کر دینے والا ہے. تم آؤ تو صحیح, پلٹو تو صحیح, اللہ کی طرف رجوع تو کرو. من اقترب الی شبرن, جو آدمی ایک بارش میری طرف بڑھتا ہے, لازمی بات, ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی شخص نے گناہ کر کے آسمان و زمین کی جو فضا ہے اس کو بھر دیا اور پھر وہ مجھ سے توبہ کرے تو میں اس سے زیادہ رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا, اس سے زیادہ عطا کروں گا جتنے اس نے گناہ کیے. یعنی اگر آسمان و زمین کی فضا بھی بھر گئی ہے گناہوں سے لیکن آدمی اخلاص کے ساتھ توبہ جب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی مغفرت, اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس پر اپنی رحمتیں ڈالتے ہیں. تو اس میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی تم اگر کہیں دور بھی چلے گئے ہو واپس آ جاؤ, پلٹ جاؤ, تم کچھ عمل کر کے تو دیکھو. اس لیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ کے صاحب کسی کے پاس چلا گیا, کسی شیخ کے پاس, کہ بھئی اب بس ہم تو بس بیت ہو گئے, اب خود ہی جنت میں خود ہی پہنچا دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, عمل خود کرنا ہوگا. اپنے پیروں سے چل کے جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ, لیکن جنت میں جانے والے اعمال تمہیں خود اختیار کرنے ہوں گے. شیخ اور کوئی بڑا اگر ہے تو وہ صرف راستہ اور رہنمائی کا کام کرتا ہے کہ راستہ بتا دے گا ایسا کر لو ایسا کر لو, لیکن کرنا تمہیں ہی پڑے گا. اس لیے بعض لوگ حضرت ثانی فرماتے ہیں, بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ حضرت بھائی ایک نظر ڈال دیں, ایسی ڈال دیں کہ بیڑا پار ہو جائے. فرمایا ایسا کچھ نہیں. کسی نے کہا کہ حضرت کو سینے سے دے دی جاتا, کبھی میرے سینے میں تو سوائے بلغم کے کچھ نہیں ہے, کیا لے گا میرے سینے سے. عمل نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کوئی لطیفہ غیبی ایسا ظاہر ہو جائے بس اچانک خود بخود سب کچھ ہو جائے. میں ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی, اس لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ید بیضا عطا فرمایا, لیکن اس کے لیے کیا تھا, کیا ہاتھ خود بخود چمکتا تھا؟ نہیں, اس کے لیے حکم یہ تھا کہ بغل میں دباؤ. اس کو بغل میں دباتے تھے, جب نکالتے تھے تو وہ روشن چاند کی طرح چمکتا تھا, لیکن جب تک بغل میں نہیں دباتے تو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ بغیر بغل میں دبائے؟ بغل میں کیا وہاں پر توانائی کا کچھ مرکز تھا؟ کچھ نہیں تھا. وہ صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ایک کچھ عمل خود کریں, پھر کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے, اس میں روشنی تو اللہ ہی عطا فرماتے ہیں, لیکن کچھ کرو تو صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں دباتے تھے, نکالتے تھے تو ید بیضا, روشن ہاتھ, چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, قدرت. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ من اقترب الیہ شبرن, تم ایک بالش تو بڑھو. ہم ایک ہاتھ, یہ ہاتھ یہ ہوتا ہے پورا شریعت کے اندر جو زرہ کہلاتا ہے یہ, اور فرمایا کہ من اقترب الیہ زرعن, جو ایک ہاتھ بڑھے گا، اللہ فرمائے میں دو ہاتھ بڑھوں گا. وَمَا نَتَانِي يَمْشُون، اور جو آدمی چل کے آئے گا، اَتَيْتُهُ ہر وَلَدًا، تو میں دوڑ کے آؤں گا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اس پر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے باپ بچے کو چلنا سکھاتا ہے، تو اس کو کہتا بیٹے آؤ، ہاتھ پھیلاتا، بچہ اگر نہ چلے، ہمت نہ کرے، تو ساری زندگی چلنا نہیں سیکھے گا. زبردستی اس کو کہتا اٹھو بیٹا، چلو تو صحیح. وہ چلتا ہے بچہ، ایک ہاتھ قدم بڑھا، جیسے ہی گرنے لگتا بھاگ دوڑتا پکڑ لیتا جا کے. فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس طرح تمہیں گرنے نہیں دیں گے، تم آگے بڑھو تو صحیح، اللہ کے راستے میں قدم رکھو، پھر اگر گرنے لگو گے اللہ تعالیٰ بڑھ کے تھام لیں گے، تمہیں گرنے نہیں دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو آدمی ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، تو ہم اس کو راستے دکھا دیتے ہیں. سبلنا فرمایا، ایک راستہ نہیں کئی راستے دکھا دیں گے. لنہدینہم سبلنا، اپنی طرف آنے کے راستے دکھا دیں گے. ادھر سے آؤ گے تو بھی ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے، ادھر سے آؤ گے تو بھی پہنچ جاؤ گے، یہاں سے آؤ گے تو بھی پہنچ جاؤ. بلکہ اللہ اس کو راستے پر ڈال دیتے ہیں، چل پڑو. تو اس لیے میرا عزیزو، شرط یہ ہے کہ ہم ہمت سے کام لیں. بے ہمت نہ ہوں، کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا. اور یہ اس انتظار میں بیٹھ جانا کہ بھائی خود بخود کوئی لطیفہ غیبی ظاہر ہو جائے، تو اس کو تو پھر وہی بات ہے کہ آرزوؤں سے وہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ آرزوؤں سے نہیں ملتے کہ آدمی خالی آرزو کر رہا ہے. شرط ہے خون آرزو ہونا، ہماری آرزوؤں کا خون ہو تب اللہ تعالیٰ ملتے ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ظاہری اسباب میں سے ایک سبب ہے. کہ شرط کیا ہے؟ کہ اس نے اپنی آرزوؤں کا خون کر لیا، اس کا جی چاہتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا. دیکھیے جب آدمی چلنا شروع کر دیتا ہے، راستے آسان ہو جاتے ہیں. ابھی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ٹبا میں داخل تھے، مجھے کسی نے بتایا، آج ہی بتایا، کہ دل کا عارضہ تھا، مشینیں لگی ہوئی تھیں، مانیٹر ہو رہے تھے، عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، اور عشاء میں نماز اس طرح پڑھ رہے تھے لیٹے لیٹے اشاروں سے، جس طرح سے بھی، تو مشین یہ بتا رہی تھی کہ ڈیڑھ ہو چکا، ختم ہو گئے، لیکن بظاہر نماز پڑھ رہے تھے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جب زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ موت بھی ایسی عطا فرما دیتے ہیں. پھر آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے جان دیتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے جان دیتا ہے. ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے، ماسٹر صاحب واجد اسکوائر سے آیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے قدم اٹھاتے ہوئے یہاں آیا کرتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وضو کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، نماز کی تیاری کر رہے تھے، بوڑھے ضعیف آدمی تھے، لیکن اس ضعیفی میں اور چھوٹے چھوٹے سے قدم اٹھا کر آنے میں انہیں یقیناً وہاں سے یہاں تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا، حالانکہ قریب آواز اس کو آئے، لیکن پھر بھی آنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی کوشش میں ان کو رخصت اپنے پاس بلا لیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہم بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آنے سے روکتے نہیں. اللہ تعالیٰ ان میں سے نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی ناراض ہو گیا، ہمارے ہاں تو دنیا میں ہوتا ہے اگر کوئی ہم سے ناراض ہو گیا، اس کی ہم منتیں کر رہے ہیں، پاؤں میں پڑ رہے ہیں، وہ جتنا پاؤں میں پڑا اتنے ناراض ہوتا ہے، نہیں نہیں جاؤ بس تم جاؤ، بات کرنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ سے تو اگر ہم نے ہی غلطیاں کی ہوں گی نا، لیکن پھر بھی کہ اللہ معاف کر دے، اچھا بھائی ٹھیک ہے معاف. حدیث میں آتا جب کوئی شخص کہتا یا رب، تو اللہ تعالیٰ ابھی اس نے اپنی بات زبان پر نہیں لائی ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے؟ یہ یا رب کہہ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے؟ فرمایا کہ میں نے اس کو معاف کیا. یعنی ابھی زبان پر وہ بھی نہیں لایا ہے کوئی بات، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو میرے عزیزو، ایسے کریم رب کو ناراض کرنا بڑی شقاوت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو اتنے کریم ہیں، ایسے کریم رب کو ہم ناراض کریں، یہ مناسب نہیں. یہ دنیا تو یقیناً، ابھی میرے عزیز سے کہہ رہے تھے کہ بھئی دنیا کبھی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ بس بیکار، اس میں کیا شک ہے؟ دنیا تو کھیل تماشا ہے، آنکھ بند ہوئی ختم سب کچھ. ابھی آپ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے تھے، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. آپ کو آگے چونٹی کاٹ رہی ہے تو آپ نہیں ہٹا سکتے، مکھی بیٹھی ہے تو اڑا نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی. ابھی لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا مالک تھا، ابھی کچھ بھی نہیں اس کے پاس، خالی ہے، فقیر ہے، کوئی کپڑے اتار کے چلا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ مسلمان بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں کچھ نہ کچھ عمل کرنا چاہیے۔ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہے، خاص طور پر یہ دعا کر لیا کریں روزانہ۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ میرا آج کل سے بہتر کر دے، اللہم اجعل یومنا خیرم من امسنا، اے اللہ میرا جو آج کا دن ہے یہ کل سے بہتر کر دے، کل جو گزر گئی اس سے بہتر آج کا دن ہو، وغدن خیرم من یومنا، اور میرا جو کل آنے والا ہے وہ آج سے بہتر کر دے، یعنی ہر دن ترقی ہو۔ آپ دیکھیے دنیا کے اعتبار سے ہم کتنی ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہر مہینے ہماری ترقی ہو، نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کی چھ مہینے بعد ہو جائے تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ صاحب آج جو ہے مجھے ڈبل تنخواہ ملی، خوشی کے طور پر بتاتا ہے سب کو۔ اور سالانہ ترقی ہوتی ہے، اور پھر اپنی سی کوشش بھی ہم کرتے ہیں کہ ایک تو ہم نوکری کر رہے ہیں، 50,000 روپے کی تنخواہ ہمیں وہاں سے مل رہی ہے، لیکن ہم 50,000 کا کام اور بھی کرتے ہیں الگ سے، اپنی رات دن پیسے حاصل کرنے کے لیے۔ اور پیسہ کس لیے کرتے ہیں؟ آرام حاصل کرنے کے لیے، اور آرام کھو دیتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی عجیب کہانی، پیسہ کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ آرام ملے، اور آرام کس لیے غارت کرتے ہیں؟ کہ پیسہ ملے۔ پیسہ مل جاتا ہے، آرام نہیں ملتا، آرام نہیں ملتا انسان کو، رات دن اسی تک دو میں لگے ہوئے ہیں۔ آدمی آتا ہے خالی ہاتھ، کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کے جاتا ہے، بینک بیلنس، کوٹھیاں، بنگلے، جائیداد، کاریں، سب یہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بیوی بچے، آیا تھا اکیلا۔ اب ایک عدد بیوی بھی ہے، باس کی دو بھی ہو سکتی ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں، چار تک تو گنجائش ہے نا، اس کے ساتھ 10-20 بچے بھی چھوڑ کے گیا، مامو مامانیاں، چچا چچی اور مختلف عزیز رشتے دار سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن کام آئیں گے؟ کام کیا آئے گا؟ اچھا عمل۔ اگر ہم نے کوئی عمل کیا ہے اچھا، تو یقیناً وہ ہمیں کام آئے گا، قبر میں ہمارے وہ عمل جائے گا ساتھ میں۔ کوئی بچہ نہیں جائے گا، کوئی بیوی نہیں جائے گی، کوئی دوست نہیں جائے گا، کوئی گاڑی نہیں جائے گی، کوئی بیلنس پیسہ روپیہ کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں، وہ مال دولت جو ہم نے اللہ کے لیے استعمال کیا، خیر کیا، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا۔ تو جو عمل اچھا ہم نے کر لیا وہ تو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا، لیکن اگر اچھا عمل نہیں کیا تو بھائی سب کچھ یہیں رہ جائے گا، پڑا رہ جائے گا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں، یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ میرا آج کل سے بہتر کر دے، اور پھر دوسرے دن دعا کریں کہ یا اللہ میرا کل جو ہے وہ آج سے بہتر کر دے، یعنی آنے والا جو کل ہے اس سے بہتر آج کا دن کر دے، اور پھر جب کل آئے گی تو روزانہ یہ دعا کرتے رہی، اللہم اجعل خیرن یومنا من امسنا وغدن، اور کل جو ہے وہ آج سے بہتر کر دے، من یومنا خیرن من یومنا۔ تو بہرحال یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالی سے۔ اس میں سب میں یہی ہے کہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ حاصل کرو۔ آپ دیکھیں گے کسی کو اگر 10 صورتیں یاد ہیں تو 10 سال بعد پوچھے تو 10 ہی یاد ہوتی ہیں، 11ویں یاد نہیں کرتے۔ میں نے کہا نا، مال کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں 10 کے 20 بن جائیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ اگر ایک پارہ حفظ ہے تو 2 پارہ حفظ ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے، ہماری مسجد میں الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں دیکھتا ہوں انہیں، وہ بڑی عمروں کے اندر، یعنی کم سے کم 50 کے اندر تو ہوں گے، 50 کے اندر، لیکن میں دیکھتا ہوں صبح بھی، شام کو بھی، رات کو بھی اپنے قرآن مجید حفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھ سے کہہ بھی رہے تھے کہ بھئی میں کوشش کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، چونکہ بڑی عمر میں پڑھ رہا ہوں، لیکن کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی دی ہے، دین بھی عطا فرما رکھا، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو کیوں نہ ہم ان میں سے بنے جنہیں اللہ نے توفیق دی۔ تو میرے بھائی، اگر ہمیں ایک سورت یاد ہے تو ہم دوسری سورت یاد کرنے کی کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ فرائض ہمارے صحیح ادا کرا رہا ہے تو سنتیں اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، سنتیں، واجبات اور فرائض پڑھ رہے ہیں تو کچھ نفل بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ نفلیں ہمیں کام دیں گی، اگر ہماری نمازوں میں کمی ہوگی تو اس کمی کو ہماری نفلوں سے پورا کر لیا جائے گا، کچھ نمازوں میں کمی رہ گئی، کچھ ہو گیا، کیونکہ تلافی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے میٹنگ میں، اور ہمارے استادوں میں سے رفیع عثمانی صاحب، معتقی عثمانی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، یہ حضرات بھی ساتھ تھے۔ مغرب کے بعد کہیں میٹنگ تھی، تو ایک جگہ نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، چونکہ فوراً بعد میٹنگ تھی اس لیے بس نماز فرض اور سنتیں پڑھ کے فوراً چلے گا، میٹنگ میں شریک ہوا، پھر عشاء کی نماز ہوئی تو عشاء پڑھ لی. عشاء کے بعد ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، معتقل عثمان صاحب سے فرمایا کہ بھائی وہ آج کی اوابین کا کیا بنا، مغرب کے بعد جو ہم 6 رکعتیں پڑھتے ہیں اوابین کی، اس کا کیا بنا، آج تو پڑھی نہیں. تو فرماتے ہیں حضرت کہ میں نے کہا کہ حضرت وہ اصل میں جلدی تھی، میٹنگ میں پہنچنا تھا اس لیے وہ رہ گئی. کہ ہاں بھائی تم تو مولوی آدمی ہو، ہم نے تو عشاء کے ساتھ 6 رکعتیں پڑھ لی. اب تم بولو گے بھائی نفلوں کی تو قضا نہیں ہوتی ہے کیونکہ تم مولوی آدمی ہو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں قضا تو نہیں ہوتی لیکن تلافی تو ہو سکتی، پڑھنا منع تو نہیں ہے نا 6 رکعت اگر کوئی پڑھ لے تو. کہا تلافی تو ہو سکتی ہے. اور پھر فرمایا کہ بھائی اس کو ہم نے اس طریقے سے لیا کہ اگر کوئی آدمی کھانے میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے اس نے نہیں کھایا، کیا حکم ہے، درمیان میں پڑھ لو بھائی بسم اللہ اولی و آخری پڑھ لو. فرمایا اسی طریقے سے اگر وقت پر وہ اوابین رہ گئیں عشاء کے ساتھ پڑھ لی، نفل نمازیں وقت بھی ہے نفل کا پڑھ لیا، تو اگر وہ اوابین نہ بھی ہوئے تو کم از کم تلافی تو ہو جائے گی. ایک اور بھی اس کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو چونکہ بہرحال تہجد واجب تھی، اگر کسی وقت آپ کی تہجد کی رکعتیں رہ جاتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعتیں ظہر کے وقت میں پڑھا کرتے تھے. اس لیے اگر کوئی آدمی تلافی کے طور پر نفلیں پڑھ لیا کرے، ویسے ہی پڑھ لے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو نقصان ہمارے فرضوں میں واجبات میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے سے اس نقصان کو پورا فرما دے. لیکن شرط یہ ہے میرے عزیزوں کہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ہل جل ہم کریں، کچھ نہ کچھ حرکت کریں. اور یاد رکھیے کہ اس بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا بھی دیا کہ اللہ سے دعا کرو کہ کل سے بہتر آج اور آج سے بہتر کل ہو، کل سے بہتر آج ہو اور آج سے بہتر کل ہو، یعنی روزانہ ترقی کرو، پیچھے مت جاؤ. آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جی نماز پڑھتے تھے بس اب پتہ نہیں کیا ہوا، اب تو نماز جی نہیں چاہ رہا، نماز پڑھنی چھوڑ دی، پہلے ذکر بھی ہو جاتا تھا اب ذکر کرنا چھوڑ دیا، اب یہ گناہ سے بچتے تھے اب گناہ سے بھی نہیں بچ رہے. تو آہستہ آہستہ بجائے اس کے کہ ہم قدم آگے بڑھائیں، ہمارے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہوتے. ہمارے بزرگوں نے ایک نسخہ بتایا، آپ کو بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، خاص کر ڈاکٹر عبدالعارف حی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بڑے مفتیوں کے شیخ، فرمایا دیکھو بھائی جب جس دن روزانہ صبح کرو اس دن ایک تو یہ پڑھ لیا کرو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میرے روزہ، میری عبادات، میری سب چیزیں، میری موت، میری زندگی، یا اللہ سب آپ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. دوسری ایک بات یہ کہ عہد کر لو، یا اللہ میں گھر سے نکل رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ راستے میں کیا کچھ پیش آنے والا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے گناہوں سے بچائیے، میرے قدم کو لڑکھڑانے سے بچا لیجئے، میں آپ کی مدد طلب کرتا ہوں. اگر میں کہیں لڑکھڑاؤں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نیک کام کروں گا، اچھے کام کروں گا، گالی نہیں بکوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، کسی کا مال نہیں کھاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، میرا ارادہ یہ ہے، یہ عہد کر لو اللہ سے. لیکن یا اللہ اگر کہیں میں لڑکنے لگوں، لڑکھڑا جاؤں، تو آپ میری مدد فرمائیے، اس لیے کہ میں ارادہ تو کر رہا ہوں لیکن میں کیا اور میرا ارادہ کیا، ہر روز ارادہ کرتا ہوں اور پھر ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے آپ میری مدد فرمائیے. اور ساتھ میں ایک بات اور کہہ لو گے، یا اللہ اگر میں پھر بھی گر پڑا، یعنی سب کچھ کے بعد کہ میں نے آپ سے میں نے عہد بھی کیا، میں نے آپ سے مدد بھی مانگی، اس کے باوجود بھی اگر میں لڑکھڑا گیا، گر پڑا، تو اللہ آخرت میں مجھ سے مواخذہ مت فرمائیے، کیونکہ ہم نے تو آپ کی مدد مانگی، اب آپ اگر مدد کرتے تو ہم نہ گرتے، اس لیے آخرت میں مواخذہ مت فرمائی. تو بزرگوں نے فرمایا کہ آپ یہ روزانہ کر لیا کریں عمل، انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ گرنے پڑنے سے بچائیں گے، اور خدا نہ کرے گر پڑے تو انشاءاللہ آخرت کے مواخذے سے بچ جائیں گے جو اصل چیز. تو اس لیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو یقیناً ہمارے نسخہ کیمیا ہے کہ آدمی روزانہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر لیا کرے، عہد کر لیا کرے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادے جانتے ہیں کہ جب ہم یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر اخلاص کے ساتھ ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں. اور اگر کسی مصلحت سے اس وقت آپ کی مدد نہ بھی ہوئی، گر بھی پڑے گناہوں سے، تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائیں. اور اس دعا مانگنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر، یعنی یہ عبادت الگ سے ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر دن ہمارا ترقی پذیر ہو دین کے اعتبار سے، جس طرح دنیا کے اعتبار سے ہم ترقی چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی محروم نہ فرما، اور دینی اعتبار سے بھی ہمارا ہر دن کل سے بہتر ہو، اور ہمارا کل آج سے بہتر ہو. اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. سب سے پہلے تو ایک صاحب کے لیے دعا فرما دیجئے، ان کا لڑکا کچھ راستے سے ہٹ گیا ہے اور ان کے والد چاہتے ہیں کہ راہ راست پر آ جائے. آپ سے بھی انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، مجھ سے بھی کہا ہے، ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے بچے کو ہدایت عطا فرما دے، سیدھے راستے پر ڈال دے، اور جو تکلیف اس کی وجہ سے والدین کو ہے اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو دور فرما دے، راہ راست پر لے آئیں. اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ سارے دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت کے راستے پر چلائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہر برے اور غلط راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام مصائب کو مشکلات کو حل فرما. اے اللہ ہماری ہر ہر ضرورت کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. اے اللہ ہمیں دنیاوی ترقی بھی عطا فرما، اے اللہ دینی ترقی بھی عطا فرما، جسمانی ترقی بھی ہو اور روحانی ترقی بھی ہو. اے اللہ جسم کی صحت بھی عطا فرما اور روح کی صحت بھی عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، ان سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحتوں سے مزین فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی اللہ مغفرت کاملہ فرما، درجات کو بلند سے بلند فرما. اسی طرح مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کا بھی انتقال ہوا، چلو ان کی بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کاملہ فرما دے. اور بھی کئی بزرگوں کا بھی، حال ہی میں 8-10 بزرگ ہیں تقریباً قریب قریب کے زمانے میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتننا بعدہ. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ فرمائیے، اے اللہ ہر آزمائش اور اس سے بچا لیجئے، بلکہ کسی بھی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، کسی بھی مصیبت سے دوچار نہ فرما، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. ہمارے پاس دوست پریشان ہیں اپنے روزگار کی طرف سے، اے اللہ رزق حلال انہیں عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ خوب عطا فرما، اے اللہ اتنا عطا فرما کو بے فکر ہو جائیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رزق حلال عطا فرمائیے، وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے. اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اور جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے، خصوصاً ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست احباب میں جو بھی چلے گئے، سب کی مغفرت کاملہ فرما کر سب کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.